دیکھیں نا انبیاء کرام کیا پیغام لے کر آتے ہیں. انبیاء کرام جتنے بھی آئے وہ سب انسانی معاشرے کو امپروو کرنے کے لیے آئے, ہاں یا نہیں؟ یعنی کہ انسانی عقل جو ہے وہ جس طرح سے معاشرہ بناتی ہے, اللہ تبارک و تعالی انسان کو گائیڈ کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا رہا اور بھیجتا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آئندہ تو کسی نبی نے نہیں آنا, نبی آخر زمان آ چکے. انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں آپ کو اور مجھے پریزنٹ کر دیا کہ اپنے معاشرے کو ان خطوط پر استوار کر لو, اگر کر لو گے تو تم اللہ کی راہ پہ چل سکو گے, ٹھیک ہے, اس طرح چل سکو گے جس طرح سے تمہیں چلنا چاہیے. اب ہوا کیا کہ معاشرے کی اور اللہ کی تھنکنگ میں فرق کیا ہے؟ فرق ہے ملکیت کا, فرق ہے ملکیت کا. معاشرہ جو ہے وہ یہاں پہ ہر چیز پہ اپنا تصرف اور اپنی ملکیت, یہ میرا گھر, میری بیوی, میرا خاون, میرے بچے, یہ سارا ملکیت کا ایک تصرف چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی کے تحت پھر وہ وراثت کے قوانین ہیں. اللہ کے نظام میں کیا کہا کہ یوما, یعنی کہ ما درا کا ما یوم الدین, ہاں جی, اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ بھئی ما درا کا ما یوم الدین, تمہیں کیا پتا کہ اللہ کا نظام کیا ہے, اس کی بناوٹ کیا ہے. تو بتایا کہ یوما لا تملے کو نفس لے نفس شین والامرو یوم الدین للہ, یعنی کہ کسی نفس کو کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں, یہ ہے اللہ کا نظام. اور معاشرتی نظام کے پوزیشن, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہاں کسی نفس کو کسی نفس کی کسی شے پہ کوئی ملکیت نہیں ہے اور سارے کام اللہ کے لیے. اب یہ جو دور چل رہا ہے یہ تھا مردوں کا دور, میل شیونیسٹک سوسائٹی تھی, انہوں نے خواتین کو بند کر دیا. جب خواتین کا دور آئے گا وہ ملکیت جمائیں گی, تصرف جمائیں گی, وہ مردوں کو بند کر دیں گی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر 10,000 سال بعد یہ دور بدل جاتا ہے نا, ایک وقت ہوتا ہے عورتوں کی حکمرانی آتی ہے, پھر ایک وقت آتا ہے کہ مردوں کی. اب مردوں کا دور جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے, اب عورتوں کا دور آ رہا ہے. اسی لیے خواتین کو یہ سوال سوج رہے ہیں کہ جی ہمیں بند کر کے کیوں رکھا گیا, ٹھیک ہو گیا. اور کوئی جی جی وعلیکم السلام, جی آپ فرمائیے.
شاہی نے حضور سے اس کی عدالت کی بابت دریافت کیا تو فرمایا کبھی کسی کو اس کی بیماری علاج نہ کروائیں, یہ بری بات, بلکہ اگر کوئی بیمار نظر بھی آئے تو اسے کہیے ماشاء اللہ اب تو آپ سے بہتر ہے.
جی
سر, یہ تو اب مطلب
معاشرے میں, پھر وہی آپ کا معاشرہ. دیکھیں حضور مرشد کریم ہمیں جن تعلیمات سے آشنا کرا رہے ہیں وہ قرآنی تعلیمات ہیں. قرآن کہتا ہے کہ بری بات کا تذکرہ مت کرو. کیا کہتا ہے؟ میں مرشد کریم کے الفاظ کے پیچھے جو قرآن کی سند ہے وہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بھئی قرآن کہتا ہے کہ بری بات کا تذکرہ مت کرو, یہ قرآن کی آیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسی میں آتا ہے, اسی ذیل میں آتا ہے کہ آپ کسی کو دیکھ کے کہیں کیسا تم بیمار تھے, کیسے کیا مطلب ہوا؟ آپ اسے اس کی بیماری یاد دلا رہے ہیں. تو بیمار ہونا کوئی اچھی بات ہے بری بات ہے؟ دیکھیں نا, اس بندے کا دھیان کیا بیماری کی طرف. اب اگر اس کو دردیں نہیں دی ہیں تو وہ آپ کے تذکرہ کرنے سے اسے یاد آ جائیں, اور وہ یاد کی تکرار اس پہ بیماری سوار ہو گئی تو ذمہ دار کون ہوا؟ یعنی اتنا محتاط رہنا پڑتا ہے معاشرے میں رہنے کے لیے. اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو مشعل راہ بنا لیں, اسے حرز جاں بنا لیں, تو ہمیں کتنا محتاط ہو کے بات کرنی ہے. یہ تربیت دے رہے ہیں حضور مرشد کریم نے جو تربیت کے لیے جملہ فرمایا کہ بھئی جب کسی کو دیکھو اگر وہ بیمار بھی ہو تو آپ کا یہ کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت بہتر ہیں پہلے سے. اور کریں کلیئر ہو گئی؟
سر ایک دوسرا سوال ہے جی. سورۃ البقرہ کی 187 پر پوری آیت ہے, وہ یہاں پر مجھے یہ صیام اور اعتکاف کا جو آ رہا ہے وہ سمجھنا تھا. پڑھ لوں سر؟ آیا
جی, پلیز پلیز ترجمہ پڑھ دیں.
حلال کیا گیا تمہارے لیے رات میں روزے کی رغبت کرنا, صرف اپنی عورتوں کے وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے. جان لیا اللہ نے, بے شک تم تھے تم خیانت کرتے اپنے نفسوں سے تو وہ مہربان ہوا تم پر, اس نے درگزر کیا تم سے, بس اب مباشرت کرو ان سے تلاش کرو جو
لکھا. اب ہمارے ہاں یہ نظام یہ بنا دیا گیا, اس کا ترجمہ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک محدود زاویے کے تحت انہوں نے کہا کہ جی رات کے وقت روزوں میں جب روزے چل رہے ہوں تو روزوں میں رات کے وقت آپ مباشرت کر سکتے ہیں. یہی پڑھا نا آپ نے؟ یہ ترجمے کا دیکھیں نا, اس سے پیش کر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. ٹھیک ہے؟ اور حلال کر دیا, یہ لفظ ہے حلال یعنی کہ ایک حرمت ہے ایک ممانعت ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا حلال کا لفظ ہے اچھی کہ تمہارے لیے تمہاری عورتوں کے پاس رات کے حواس میں ان کو لباس کی طرح. دیکھیں لباس کا کیا کانسیپٹ ہے, لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس کا مطلب ہے پروٹیکشن, لباس کا مطلب ہے زینت. دیکھیں نا ہم بیسیکلی کپڑے کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ سردی نہ لگے یا گرمی نہ لگے. ٹھیک ہے؟ ہاں یا نہیں؟ بیسک پرپز لباس کا پروٹیکشن ہے. دوسرا درجہ ہے زینت کا کہ جب آپ کپڑے اچھے پہنتے ہیں کہیں شادی پہ جانا ہو تو کسی محفل میں جانا ہو تو آپ ذرا اچھے لباس پہنتے ہیں. تو کہا کہ مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے. کیا مطلب ہوا؟ اصل بات تو یہ بتا رہے ہیں. ہاں یا نہیں؟ یعنی دونوں کو ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا ہے, پروٹیکٹ بھی کرنا ہے, اور اس کو سجانا سنوارنا بھی ہے. غور کریں, اصل میسج یہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس نے یہ کہا کہ ہم نے وہ چونکہ لفظ ہے ہم کے رات کے حواس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ کہ جب آپ یہ شعوری حواس میں سے اوپر اٹھ جائیں تو آپ اپنے زوج کو یعنی اپنی عورت کو, خاص طور پہ مردوں کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. کیا کیا جا رہا ہے؟ کہ تم نے اپنی بیوی کا لباس بننا ہے, یعنی اس کا تحفظ بھی کرنا ہے اور اس کے لیے سجاوٹ کا سبب بھی بننا ہے, کیونکہ وہ تمہارے اور اسے چاہیے, وہ تمہارے لیے لباس ہے اور وہ تمہارے لیے پروٹیکشن ہے. اب دیکھیں نا اللہ رب کریم جو ذہنی ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. وہ جی روزے میں رمضان میں وہ خواتین سے مباشرت کی اجازت ہے, بس یہ ہم نے یہاں تک محدود کر دیا نا, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک فطری تقاضے کے لیے پورا مہینہ, مطلب اس کا سطحی مطلب یہی نکلتا ہے کہ پورا مہینہ پرہیز کرنے کے بجائے جیسا کہ دیگر مذاہب نے بگاڑ پیدا کیا ان کے مقابلے میں کہا کہ نہیں روزہ چونکہ طلوع آفتاب سے پہلے شروع ہو کے غروب آفتاب تک رہے گا, تو اس دوران چونکہ دن کے حواس ہیں تو دن کے حواس میں آپ یہ کام نہ کریں, لیکن رات کے حواس میں آپ کے لیے حلال کر دیا گیا, ٹھیک ہو گیا, یہ واضح ہو گئی آج کے نہیں؟
جی سر,
جی اتر سارا پنگا ہی ہمارے ترجموں کا ہے, وہ پتہ نہیں کن قابل لوگوں نے کیا, اسی لیے تو ہم ان کو لمحہ فضلہ کہتے ہیں. جی اور کوئی سوال؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا بس ایک سوال تھا, یہ مکافات عمل, اس کے لیے تھوڑا سا مطلب اس کا تھوڑا کانسیپٹ کیا جا رہی تھی اپنا بھی
مکافات عمل
بجائے احساس. جی سر,
مطلب اس کو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟
جی سر, اس کو تھوڑا سا کیونکہ اس میں ذرائع زیادہ جاتا ہے سر.
جی
میں
ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں, نتائج.
بالکل سر,
صرف ایک لفظ, نتائج جو ہیں آپ اچھا کریں گے تو اچھے نتائج نکلیں گے, برا کریں گے تو برے نتائج نکلیں گے, اس کا لفظ, اس کو کہتے ہیں مکافات عمل. ایسی پیچیدگیاں پڑی ہوئی ہیں بھائی, ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ کہتے ہیں جی مکافات عمل ہے, وہ کاہے کا مکافات عمل ہے, اس کی توجہ ہٹی ہے لہذا وہ ٹھک گیا. اب ہم نے اپنی فہم کے مطابق کہیں ادھر جوڑا کہیں ادھر جوڑا, کہیں یہ ترجمہ کر دیا تو کہیں وہ ترجمہ کر دیا, کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے برا کیا ہے کسی کے ساتھ لہٰذا اس کو برے حالات کا سامنا ہے. ہمارے ہاں یہ ان معنوں میں لیا جاتا ہے. اصل بات فقط اتنی سی ہے کہ بھئی اچھا کرو گے تو اچھے نتائج نکلیں گے, برا کرو گے تو برا نتائج نکلیں گے. لوگ کسی کے لیے برا نتیجہ دیکھ کے, اب جیسے سیلاب آئے, غور کریں ذرا, اب جب سیلاب آئے تو سیلاب کون لایا؟ انسان لایا کہ اللہ لایا؟ تو آپ کون ہوتے ہیں اسے برا کہنے والے؟ اگر آپ دریا کے راستے میں گھر بنائیں گے اور جہاں سے پانی نے گزرنا ہے اس کے راستے میں آپ نے گھر بنا لیا, تو اس نے تو پانی نے بہانا ہے اس کو. اس میں اگر آپ کا کچھ جانی یا مالی یا نقصان ہوتا ہے تو اس کا کس کا قصور ہوا؟ ٹھیک ہو گیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اتنے لوگ مر گئے, بھائی مارا کس نے؟ اللہ نے کے بندوں نے یا انہوں نے خود؟ نہیں, ناسمجھی کی وجہ سے, غلط فیصلوں کی وجہ سے وہ نتائج بھگتنا پڑے. تو اب آپ کہیں کہ جی سیلاب تو مکافات عمل ہے ہمارے غلط کر, ہاں ہماری بدنیتی اور مس مینجمنٹ, میل ایڈمنسٹریشن, یہ ریزن بنتے ہیں. ٹھیک ہو گیا.
تھینک یو سو مچ.
ویلکم. جی اور کوئی؟
السلام سر.
جی وعلیکم السلام.
سر
لا کیا, کون سا لا؟ लॉस अट्रैक्शन कशिश। देखिए कशिश और गुरेज ये दो चीजें हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये दो चीजें हैं। मसलन आप घर से निकलते हैं, सौदा लेने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जा रहे हैं, क्या हुआ कि ग्रोसरी की अट्रैक्शन ने आपको घर से गुरेज करवाया, घर से हटाया। आप सब्जी ले लेते हैं तो फिर घर की कशिश गालिब आ गई और आप घर की तरफ चल पड़े। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि जब हम अल्लाह के जहन में थे तो कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं था। जब अल्लाह ने दुनिया तख्लीक की तो हमारे अंदर दुनिया की कशिश पैदा हो गई और हम अल्लाह से गुरेज करके दुनिया तक आ गए। ठीक है, जब हम दुनिया से दिल भर जाता है, अपनी उम्र पूरी कर लेते हैं, तो हमें दुनिया से गुरेज करना पड़ता है ताकि हम वापस, और अल्लाह की कशिश गालिब आ जाती है। अब वो शौरी तौर पे गालिब आए या लाशौरी तौर पे गालिब आए, ये एक अलग बात है। ठीक है, अब इसका जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है हमारे यहाँ हम देखते हैं कि ये कदम कदम पे पूरा काम कर रहा है। बंदे और अल्लाह के दरमियान ताल्लुक में भी कशिश और गुरेज चल रहा है। मैंने मिसाल दी सौदा सलफ लेने के लिए, आप घर से गुरेज करते हैं तो मार्केट का कशिश गालिब आ गई, मार्केट पहुंचे सौदा खरीदने के बाद मार्केट की कशिश खत्म हो जाती है और आप वापस घर की तरफ, घर की कशिश आप पे हावी हो जाती है। यानी हर काम आप कशिश के कानून के तहत कर रहे हैं, हर काम। इसमें ये जो एक मर्द का एक औरत की तरफ अट्रैक्शन महसूस करना वो भी आ गया। वाजे हो गई बात, यानी कि कशिश दर हकीकत एक जो निजाम अल्लाह ने बनाया हुआ है उस निजाम को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आपके अंदर कशिश पहले गालिब आए। जब कशिश गालिब आएगी तो आप अल्लाह से हटेंगे और दुनिया में आएंगे। फिर दुनिया की कशिश अगर गालिब रहेगी और आपके अंदर अल्लाह की कशिश जोर नहीं करेगी तो आप खुद को डेवलप नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे यहाँ वो न्यूटन ने तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया था, ये कशिश के कानून को उसने कशिश सकल कह दिया। वो सकल वाली कशिश जो है वो उसके कवानीन और हैं, इसलिए मैं जरा उनको नहीं छेड़ा। ठीक है ना, बात बाजी हो गई आप पे या नहीं? जी मजीद फरमाइए। जी
सर एक सवाल था।
जी जी
वो वाकई अल्लाह को देखने के लिए दूर समय कम की निगाह चाहिए और दूर समय समय को देखने के लिए।
उन्होंने बड़ी बात कही है। देखें निगाह से मुराद है तर्ज फिक्र। सिलसिला अजीमिया जो है ये तर्ज फिक्र की बात करता है। ठीक है ना, कि भाई अगर आप अल्लाह को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हजूर अलैहिस्सलाम की निस्बत और उनकी तर्ज फिक्र हासिल करनी है। ठीक है, यानी कि उन्हीं तर्जों पे। कुरान क्या है? कुरान अल्लाह की तर्ज फिक्र है। कुरान अल्लाह की तर्ज फिक्र है। अब अगर आप कुरान पे चलेंगे तो आप हजूर अलैहिस्सलाम को समझ सकते हैं, और जब आप हजूर अलैहिस्सलाम को जान लेंगे या उनकी तर्ज फिक्र का हसूल मतलब उसे हासिल कर लेंगे, वो हासिल हो जाएगी, तो फिर आप जिस तरह से अल्लाह को देखेंगे जाहिर है कि उसमें बड़ा फर्क होगा। अब आप गौर करें कि इतनी बड़ी बात आपने पूछी है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको कैसे मजीद वाज़े करूं। देखिए ना, हम जब कुरान पढ़ेंगे तो हमें उसवा हुस्ना के लिए सीरत नबी का मुतालिया जरूरी है, हाँ या नहीं? जब हम सीरत नबी का मुतालिया करेंगे तो हमें उनका इत्तबा करना आएगा। अब उनके इत्तबा का हुक्म भी अल्लाह ने दिया कुरान में, کل ان کو سورہ آل عمران کی 31ویں آیت ہے، کل ان کن تم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو چاہتے ہو، فتبعونی، یعنی حضور سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تو اگر تم کل ان کن تم تحبون اللہ، اگر تم یہ اللہ کو چاہتے ہیں، فتبعونی، پس لہذا ان کو چاہیے کہ یہ میرا اتباع کریں، یعنی حضور سے کہلوایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ اتباع کا ترجمہ ہم نے غلط کر دیا، اتباع کا مطلب ہم نے پیروی کر دیا، تقلید کر دیا. اتباع کا مطلب ہے ان جیسا بننا. کیا؟ دیکھیں نا، ہم مانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نبی آخر الزمان ہے، اللہ نے ان کو ایک کامل نمونہ بنایا، ہمارے لیے ایک سمبل بنا دیا کہ ہم نے ان کو فالو کرنا ہے. تو واصف علی واصف اصل میں اسی بات کو کہہ رہے ہیں. کیا؟ کہ اللہ کی نظر سے دیکھو گے تو حضور سمجھ میں آئیں گے، حضور سمجھ میں آ گئے اور آپ نے ان کا اتباع کیا، ان کی طرز فکر اپنا لی، تو آپ اللہ کو سمجھیں گے. اب یہ دیکھیں نا، گھر میں اگر میاں بیوی کو نہ سمجھے اور بیوی میاں کو نہ سمجھے تو گزارا ہوگا؟ ذہنی ہم آہنگی ضروری ہے. ٹھیک ہے، دو بندوں کے درمیان دوستی کیوں ہوتی ہے؟ دونوں میں ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. ہاں یا نہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو جانتے اور سمجھتے ہیں. اب جس طرح سے حضور علیہ السلام نے اللہ کو سمجھا، کسی نے نہیں سمجھا. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ بات اتنی ہی سی ہے کہ پلیز جی، پلیز جی جی، بس میں نے کہا کہ بات اتنی سی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو جاننے کے لیے ذہنی ہم آہنگی کا کھیل ہے. اللہ کے ساتھ آپ نے ذہنی ہم آہنگی حاصل کرنی ہے تو اللہ کے نبی کے ساتھ کی طرز فکر اپنائیں گے نا. جی
سر،
جی ہاں، یعنی کہ انہیں دیکھیں، جو اپنی طاقت کا کسی کو پورا یقین ہوتا ہے نا، تو وہ ایسے جملے بولتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ سے کچھ علم لینے آئے گا، اگر وہ مجھ سے زندگی میں شعوری نظام میں رہتے ہوئے نہیں لے گا تو میں اس کے لاشعور میں گھسیڑ دوں گا، یعنی کہ میں اس کو ضرور نوازوں گا. یہ کہہ رہے ہیں وہ. ہاں جی، ظاہر ہے کیوں نہیں نوازیں گے. آپ جب ان کا تذکرہ کریں گی، آپ ان کی طرف توجہ دیں گی، آپ ان کی، یہ 17 اگست کو ان کا عرس ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر مطلب ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایک قلبی رغبت رکھتی ہیں، دلی رغبت رکھتی ہیں، ایک تو کیوں نہیں ان کی نسبت حاصل ہوگی، ضرور حاصل ہوگی. دیکھیں نا، میں اگر اپنے پیر و مرشد سے کوئی تعلق بنانا چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ میں ان کو یاد کروں گا نا، ان کی باتوں پہ غور کروں گا. اگر آپ تاج الدین بابا اولیاء کی جو باتیں ہیں ان پہ تفکر کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو ظاہر ہے کہ ان کی نورانیت آپ کے ذہن کو سیراب کرے گی. کیوں جی؟ جی ویلکم.
جی السلام علیکم سر، میں کوشچن پوچھ لوں؟
جی جی ضرور.
سر میں پروفیشنل ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں، تو اکثر میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ مومن کو ڈپریشن نہیں ہوتا یا مومن لا امید نہیں ہوتا ہے. تو ایموشن کا کیا رول ہے ہمارے ایموشن میں؟ یہ تو ہم لوگ کو آئیڈیا ہے کہ ہم اللہ کے غصے کی بات قرآن میں ہے, محبت کی بات ہے, مرسی کی بات ہے, لیکن جو دوسرے ایموشنز ہیں جو ہم ہیومن ایموشنز کی بات کرتے ہیں اس میں حسد کا بھی ذکر ہے, لیکن جو جنرلی جو ایکسٹریم سیڈنس یا ڈپریشن ہے اس کے بارے میں اگر آپ مجھے تھوڑا سا بتا سکیں.
قرآن میں
ایموشنز کا کیا رول؟
قرآن میں ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بیان ہوئی ہے, یہ قرآن خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں پہ ایموشنز کا تذکرہ نہ ہو؟ اب اس کے لیے کیونکہ آپ مسئلہ سائیکالوجسٹ ہیں تو میں آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ پیرا سائیکالوجی اس ساری سسٹم کو کیسے دیکھتی ہے. ٹھیک ہے, ہم دیکھتے ہیں پہلے درجے پہ کہ ایک اللہ کے ذہن میں ایک پروگرام ہے, وہاں سے اطلاع نشر ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک اطلاع نشر ہوتی ہے. وہ اطلاع جب ہیومن مائنڈ, ناٹ برین, ہیومن مائنڈ کے ساتھ ٹکراتی ہے تو ہماری اصطلاح میں اس کو وہمہ کہتے ہیں. وہم نہیں, ویمزیکل نہیں ہونا, یہ مطلب ہے کہ اسے آپ, مجھے لفظ نہیں انگریزی کا یاد آ رہا تھا تو کٹ پر بتاتا ہوں, وہمہ پہلا. ٹھیک ہے, جب ہمارا مائنڈ اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ تھاٹ بن جاتا ہے, خیال بن جاتا ہے. خیال کے نتیجے میں تصور بنتا ہے, تصویر بنتی ہے. تصویر جو ہے وہ اس کے زیر اثر ہمارے برین میں مطلب کہ احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. یعنی جو تصویر بنتی ہے اس کے نتیجے میں ہمیں احساس ہونے لگتا ہے, ہمارے سینسز کام کرنے لگتے ہیں. وہمہ, اس کے بعد خیال, پھر یہ تصور, اور تصور کے بعد احساس. اب احساس یعنی حسیات جب کام کرتی ہیں تو ہمارے مائنڈ میں الیکٹریکل امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں. یہ الیکٹریکل امپلسز جو ہیں ان کو آپ ایموشنز کہہ لیں, ان کو آپ فیلنگز کہہ لیں, حالانکہ فیلنگز احساس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو فیلنگز جب شدت پکڑتے ہیں تو وہ ایموشنز بن جاتے ہیں, وہ الیکٹریکل امپلسز جو برین میں اب آ رہی ہیں. برین میں امپلسز کہاں سے آ رہی ہیں؟ کس کے نتیجے میں؟ احساس کے, جو کہ مائنڈ میں ہو رہا ہے. مائنڈ سے, اب یہ برین میٹیریل چیز ہے, مائنڈ امیٹیریل انکارپوریل ہے. جب ہمارے مائنڈ میں الیکٹرک امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں تو ہمارے گلینڈز میں کیمیکل امپلسز جنریٹ ہوتی ہیں. میں ایک مثال دوں گا بھی, جب یہ کیمیکل امپلسز کے نتیجے میں چینجز آتی ہیں, سلائیوا بنتا ہے, ٹیئرز بنتے ہیں, یا جتنے بھی غدود ہیں ان کے اندر جو بھی میوکس پروڈیوس ہوتے ہیں, پھر ان پہ جو پریشر پڑتا ہے تو موٹر امپلسز کام کرتے ہیں. موٹر امپلسز یعنی, میں آپ کو ایک مثال دینے لگا ہوں. میں کہتا ہوں لیمو, لیٹ اٹ تھنک, لیمو لیمو, آپ کے ذہن میں لام یہ نیم واؤ نون گنا نہیں آیا, کیا آیا؟ لیمو کی تصویر آئی. میں نے لفظ بولا, لفظ میں اطلاع تھی, اطلاع نے آپ کے ذہن میں ایک تصویر بنائی. کس کی؟ لیمو کی. اگر آپ کا مائنڈ اس تصویر پہ فوکس کرے گا تو کیا ہوگا؟ لیمو کی شکل و صورت کے ساتھ ساتھ اس کی خاصیت, اس کی کھٹاس, اس کی ترشی کا احساس پیدا ہوگا. اس کے نتیجے میں آپ کے ذہن میں جو الیکٹرک امپلسز چلیں گی, آپ کے منہ میں پانی آ جائے گا. درمیان میں کیا ہوا کہ وہ سلائیوا گلینڈز میں اس نے الیکٹرک امپلسز نے سلائیوا گلینڈ میں سلائیوا پیدا کر دیا, پروڈیوس کر دیا, اور جب یہ آپ کے مسلز میں موٹر امپلسز کے تحت پریشر کریٹ ہوا تو وہ منہ میں پانی آ گیا. اب لیمو سن کے منہ میں پانی آنا, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ میں نے آپ کو ذرا, چونکہ آپ نے کلینیکل اس کی بات کر دی, تو یہ اب آپ بتائیے کہ آپ ایموشنز کو کہاں کس چیز کی پروڈکٹ مانیں گے. وہ جو ہمارے یہ جو درمیانی وقفہ ہے نا احساس اور پھر الیکٹریکل امپلسز کا پھر اس کی ہینڈلنگ کا, اب اگر اسی چیز کو قرآن نے ایڈریس کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں مائنڈ میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ آپ احساسات کو کنٹرول کر کے اس کو یعنی کہ الیکٹرک امپلسز پہ کنٹرول حاصل کر سکیں. تو جب آپ کسی بھی مریض کو خاص طور پہ ڈپریشن کے مریض کو دیکھیں, اللہ نے خاص بتا دیا کہ بھئی جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہوگا. یہ بڑی مشہور آیت ہے, سب کو یہ پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. اب اس کے پیچھے سائنس پہ غور کریں ذرا. آپ موٹی سی مثال یہ ہے کہ پودا اپنی جڑ سے کٹ جائے تو پودے کا کیا اثر ہوگا؟ اگر کوئی بندہ خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے اپنی فیملی سے تو کیوں کرتا ہے؟ وہ اپنے بنے ہوئے وچاروں کی وجہ سے, اپنے بنے ہوئے ذہن کی وجہ سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کر لیتا ہے جہاں سے اسے فیل ہونا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا ذہنی توازن جو ہے سلطنت کہتے کیا کہتے ہیں اس کو, وہ پھر برقرار نہیں رہتا, یعنی پھر وہ بیلنس نہیں رہتا. اگر وہ یہ چیز مطلب ہے کہ آپ اس پہ واضح کر دیں کہ بھائی ہاؤ ٹو ہینڈل یور ایموشنز, ہاؤ ٹو ہینڈل یور فیلنگ, ہمارے یہاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مراقبہ تجویز کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے تھاٹس کو خود پروسیس کرنا سیکھے. کیونکہ دیکھیں نا, آپ بطور معالج کسی کو ہیل تو نہیں کرتے, ہیل تو اس نے خود کو خود ہی کرنا ہے. دیکھیں نا, کسی کی باڈی پہ زخم لگ جائے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس میں پٹی کر دے گا اور اینٹی سیپٹک کوئی دوائی اپلائی کر دے گا تاکہ اسے کیڑے نہ پڑے, ٹھیک ہے. باڈی نے تو ہیل تو خود کو خود ہی کرنا ہے. اسی طرح ذہنی امراض میں بھی مریض نے خود کو خود ہی ہیل کرنا ہے. تو پہلا جملہ جب میرے پاس کوئی مریض آتا تھا تو میں اس کو یہی عرض کرتا ہوں کہ بھائی تمہارے اپنے یقین کی کھیل ہے, تم اگر یقین کرنے پہ راضی ہو تو میں طریقہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں, عمل تم نے کرنا ہے, آگے مرضی تمہاری. یہ کہہ کے میں اس کو مراقبے پہ ڈال دیتا ہوں, ساتھ میں نیلی روشنی کے نیچے بٹھا دیتا ہوں اگر وہ ہائپر ہو رہا ہے تو. اگر وہ ڈل ہو رہا ہے تو پھر ہم اسے گلابی روشنی کا مراقبہ تجویز کر دیتے ہیں, اور یا پھر مطلب جیسے وہ مایوسی کے تحت نا بہت ڈپریشن میں چلا جائے تو بی پی لو ہو جاتا ہے, جب بی پی لو ہو جائے تو پھر ہم گلابی یا سرخ روشنی کا مراقبہ یا اس کا پانی وانی استعمال کرا کے تو وہ کر دیں گے. ہوپ آئی ہیو ایکسپلینڈ واٹ یو وانٹڈ.
جی سر, آلسو مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی جب بہت ڈیفیکلٹ کچھ لوگوں کی لائف میں ڈیفیکلٹ سچویشنز آتی ہیں, جیسے کہ کسی بچے کا انتقال ہو جانا, یا جیسے میری اپنی مدر از اے پیشنٹ آف کینسر, وہ ابھی بہت ڈیفیکلٹ ٹائم میں ہے, اس ٹائم پہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ آپ اگر اس سچویشن کے بارے میں اپنے خیالات بدل لیں تو سر آپ کے یہاں سے ڈپریشن بھی دور ہو سکتا ہے, اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے کنیکٹ کریں. ان شارٹ ہے نا سر, یہ دو چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں.
بالکل,
سچویشن نہیں بدل سکتا,
سچویشن کو ہینڈل کیا جاتا ہے. دیکھیں سچویشن آر گیون, یو آر گیون اے سچویشن اینڈ یو آر ریکوائرڈ ٹو ہینڈل اٹ. اللہ نے اسی کے لیے آپ کو اتنا 2 کھرب سیل سے آراستہ دماغ دی ہے. 2 کھرب
ایک چھوٹی سی بات.
جی جی,
تو سر مایوسی پھر کیا یہ بات صحیح ہے جو بہت اچھے میں سمجھتی ہوں کہ مایوسی مومن نہیں کر سکتا.
دیکھے نا لا تکنا تو من رحمت اللہ, لا تکنا تو قطع, میں نے کیا مثال دی, ڈس ایسوسیٹ ہونا اللہ سے. ہماری اصل روٹ کیا ہے؟ اگر ہم مومن ہیں, مانتے ہیں اللہ کو, تو ظاہر ہے ہماری اصل روٹ تو اللہ ہے. تو جب ہم اللہ کی طرف ذہن کو موڑ لیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمیں وہاں سے فیڈنگ ملے گی, طاقت ملے گی. فقیر کیا کرتا ہے؟ اس کو کوئی اسم دے دیتا ہے کہ بھی تم یا حیو یا قیوم کا ورد کیا کرو, تاکہ وہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہتے کہتے اس کا دھیان اللہ کی طرف جائے گا نا. یعنی ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں کہ جب یہ منہ سے کچھ بول رہا ہوگا تو اس نے سوچے گا بھی, ورنہ لاشعوری طور پہ جب یہ اللہ سے کنیکٹ فیل کرے گا, جب بھی یہ اللہ سے کنیکٹڈ فیل کرے گا اس کو صبر آ جائے گا. دیکھیں نا, جیسے آپ نے اپنی والدہ کا ذکر کیا, میں کیا دے اب اس کے بارے میں, اگر میرے گھر میں فیملی میں کسی کو ہو جائے میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں زیادہ سے زیادہ ان کی تسلی تشفی اور جو بھی علاج معروف علاج ہیں یا مستعمل جو علاج ہیں جو ہو رہے ہیں, جو ڈاکٹر نے دوائیاں تجویز کی وہی دوں گا نا. اس کے علاوہ میں ان کی درد تو نہیں لے سکتا. میں ان کو یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ جی آپ اپنی تھنکنگ کو ٹھیک کریں جس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے. کیونکہ میرا کہنا یہ ہے, پیرا سائیکالوجی اس بات کو مانتی ہے کہ ساری بیماریاں بے یقینی سے پیدا ہوتی ہیں. آپ حضور مرشد کریم کی کتاب ہے روحانی علاج, اس کا پیشے لفظ پڑھیں, اسے اپنے ہاتھ سے لکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انہوں نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ سارا نٹشل ایک جملے میں میں نے کہہ دیا کہ بے یقینی جب ہمیں یقین ہو جاتا ہے نا. جس میرے پاس ایک دفعہ ایک مریضہ آئی تو ان کو وہم کا مرض تھا, وہ بار بار ہاتھ دھو رہی ہے کہ نہیں جی مجھے ہاتھ صاف نہیں ہوئے. ایک دفعہ سمجھایا, دو دفعہ سمجھایا, وہ کوئی دس دفعہ, دسویں بار تھی جب وہ تشریف لائی ان کی اپنی والدہ کے ساتھ آیا کرتی تھی, ان کی والدہ لے کر آتی تھی. تو میں نے ان کو بڑے دفعہ سمجھایا, آخر اس دن میں سنک گیا. کہا یار جس طاقت سے تم نے اس وہم کو پکڑا ہوا ہے کہ میرا ہاتھ صاف نہیں ہے, تم اسی ذہن کی طاقت سے یہ مان لو کہ ہاتھ صاف ہے, اتنا سا فرق ہے. بلیو ہی تو کرنا ہے نا. تم بلیو کرے یہ ہوئے ہو کہ میں بیمار ہوں تو تم بیمار ہو. اگر تمہارا بلیو بدل جائے کہ بھئی نہیں میں نہیں بیمار, تو اللہ آپ کو صحت دے دے گا. کتنا بڑا قانون ہے یہ یقین کا.
تھینک یو سر, تھینک
یو سو مچ. اسٹے بلیسڈ جی, تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ سچ اے ونڈرفل کوسچن.
تھینک یو سر اینڈ فار ایکسپلیننگ اٹ سو لولی, مجھے بہت چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. تھینک یو,
آئی ایم سو گریٹفل جی, آئی ایم سو گریٹفل جی. اور کوئی سوال؟ جی وعلیکم السلام
جی. سر یہ سادے میرا مراد صحیح ہے 295 پیج سے کہ کسی کو برا سمجھنا اتنا برا ہے کہ آدمی کی روحانی ترقی رک جائے.
سوال کریں آپ.
جی سر یہ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں سر, کہ برا سمجھنا
ابھی کیا بات ہوئی کہ اللہ نے منع کیا کہ کسی بری بات کا تذکرہ ہی نہیں کرو. جب ہم کسی کو برا سمجھتے ہیں, جب ہم کسی کو برا جانتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, ہمارے اندر نیگیٹو فیلنگ, ابھی بات ہو رہی تھی نا فیلنگ کی, تو نیگیٹیوٹی پریویل کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ نیگیٹیوٹی کس کو افیکٹ کرے گی؟ اب فرض کریں کہ میں آپ کو برا سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو میری انرجی ضائع ہو رہی ہے یا ڈیولپ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہوگی, اور سارا کھیل میں نے پہلے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ سارا کھیل انرجی کی پراپر کنزمپشن کا ہے. اب وہی وقت جو آپ کسی کو برا سمجھنے میں لگا رہے ہیں وہی بات آپ اللہ پہ لگا لیں. دیکھیں نا فقیر ہونے کے ناطے فقیری طرز فکر میں ہمارے پاس کیا ہے کہ بھی ہر چیز اللہ کی بنائی ہوئی ہے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے سیلاب کی مثال دی. ساری دنیا برا کہہ رہی ہے, ساری دنیا خوف زدہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے, اس کو ہینڈل کرو, اس سچویشن کو ہینڈل کرو نا. اگر اس میں بدنیتی آئی تو ظاہر ہے کہ آپ کو نقصان آپ کا ہے. اسی طرح جب ہم کسی کو برا سمجھ رہے ہیں تو وہی انرجی اس کو ہم کنزرو کر سکتے ہیں. اسی انرجی سے ہم اللہ کی طرف سے نہ پرواز کریں. بھائی وہ جانے اللہ جانے ہیں وہ برا کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے یا اللہ کے لیے برا کر رہا ہے. غور کریں, اپروچ دیکھیں نا. اب اس میں حضور مرشد کریم نے آگے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ان کے پیر بھائی تھے تو ان کے بارے میں انہوں نے وہ واقعہ لکھا ہے کہ بھائی تم ان کو برا سمجھ رہے ہو. غور کریں, اب وہ معاشرہ اس کو برا سمجھتا ہے تو اسی لپیٹے میں ہے. حضور مرشد کریم بھی وہ غلطی کر بیٹھے تو مرشد کس لیے ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے کے لیے. مرشد نے اصلاح کر دی کہ نہیں بھائی کسی کو برا سمجھو گے تو تمہارا دھیان تو ادھر لگ گیا جس کو تم برا سمجھ رہے ہو. غور کریں, یہاں انخلاء ذہنی چاہیے, خالی ذہن ہونا چاہیے. ایک پانڈا خالی ہوگا تو اللہ آئے گا. تو جب آپ کسی کو برا سمجھ رہے ہیں تو اس کو اسی کو تو ذہن میں بسایا ہوا ہے. پھر کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں بسایا ہوا ہے. لیکن چونکہ کسی کو اچھا سمجھ رہے ہیں تو اس کو ذہن میں بسانے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خوشگوار کیفیات رہتی ہے. لیکن جب آپ برا سمجھ کے بتایا ہوا ہے تو وہ بری کیفیات آپ کے اندر منتقل ہو رہی ہیں, تو بری کیفیات آپ کی انرجی ضائع کر رہی ہیں. اس لیے منع کیا ہے, اس لیے اتنا سخت جملہ کہا کہ بھئی آپ ان کو برا سمجھتے ہیں تو آپ کی روحانی ترقی کہاں سے ہو جائے گی؟ آپ کی تو انرجی ضائع ہو رہی ہے. آپ غور کریں, میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ مجھے غصہ بہت آتا تھا. اس لیے آتا تھا نا کہ مجھے چیزیں اچھی نہیں لگتی تھی. تو حضور مرشد کریم نے 20 سال میرا تعاقب کیا ہے, کم از کم, زیادہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, آخر مجھے سمجھ آ گئی. وہ اپنے آرام آرام سے لگے رہے, بتاتے رہے نہیں بھائی غصہ نہیں کرنا چاہیے, غصہ بری بات ہے. جی غصہ تو آگ ہے, جہاں آگ جلے وہاں کوئی چیز نہیں اگتی. غور کریں کیسی مثال دی. لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں. یہ جب سمجھ آئی کہ بھائی تو غصے سے منع کر رہے ہیں تو میں نے غصہ بند کر دیا. پھر اس میں دوسرا پنگا, وہ دوسری انتہا پہ جا کے کھڑا ہو گیا. تو میں نے جا کے کہا جی کہ میں نے غصہ کرنا بند کر دیا تو گھر کا سارا نظام چوپٹ ہو گیا, دفتر سارا ستیاناش ہو گیا. اب کوئی میرا ملازم سے بات ہی نہیں مانتا, اپنی کرتے ہیں. تو ابا نے مجھے ایسے گھور کے دیکھا اور فرمایا میں نے آپ کو غصہ کرنے سے منع کیا, ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. دیکھیں نا, میں باپ ہونے کے ناطے یا اپنے آفس کا باس ہونے کے ناطے, بڑا ہونے کے ناطے دوسروں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا پابند ہوں. جو لوگ میرے تصرف میں آتے ہیں, جو میرے دائرہ اختیار میں آتے ہیں, ان کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنا وہ میرا فرض ہے, ہاں یا نہیں؟ لیکن اس پہ غصہ کرنا یہ میرا غلط ہے. تو مجھے اس دن عقل آئی کہ بھائی ڈانٹ ڈپٹ تو جائز ہے. ٹھیک ہے نا, ڈانٹ ڈپٹ اور چیز ہے, غصہ کرنا اور چیز ہے. اب ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں بچوں کو, بالکل صحیح ہے, ضروری ہے. بچے کو اگر نہیں تمیز تو آپ نے تمیز اس کو سکھانی ہے, گوری بھی ڈالنی پڑے گی, آواز میں تھوڑی سی جھنجھلاہٹ بھی پیدا کرنی پڑے گی. لیکن غصہ جو ہے وہ اور چیز ہے, وہ آپ کا خون جلاتا ہے, آپ کی انرجی ضائع کرتا ہے. تو برا لگنا، غصہ کرنا، حسد کرنا، یہ سارا اسی کیٹ میں آ جاتا ہے نا. تو اس کی سائنس اور حکمت ایک جملے میں یہی ہے کہ بھی اس سے انرجی ضائع ہوتی ہے بس. ٹھیک ہو گیا نا؟ ارشاد
تنہائی کی ایک مساط ہے. یہاں پہ بات یہ سمجھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارا بنا ہوا شعور ہے اس میں تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ تنہا رہنا چاہتا ہے وہ دنیا بیکار ہے.
جی ہاں، تو ابا نے اس کی کریکشن کر دی نا کہ یہ تو ایک تقاضا ہے، مطلب ہے ضرورت پڑتی ہے آدمی کچھ دیر کے لیے اکیلا رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ پرماننٹلی اکیلا رہنا وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ تو رہبانیت میں آ گیا نا. مطلب ہے کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرنا یا غور و فکر کرنے کے لیے ایک ضرورت ہے. میں نے جملہ لکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، لوگ تو تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، انہوں نے غار حرا میں جا کے تنہائی کا شکار کیا. غور کریں کیا مطلب ہے. دیکھیں نا، سالیٹیوڈ میں آپ کیا کرتے ہیں، آپ ذرا ڈیپ تھنکنگ کرتے ہیں. تو یہ اس لیے تقاضا ہے، اگر آپ کے ذہن میں گہرائی میں غور و فکر کرنے کی طلب ہی نہیں ہے پھر تو آپ کے اندر یہ تقاضا نہیں ابھرے گا نا. لیکن جب آپ کسی چیز کو واقعی سمجھنا چاہتے ہوں گے، اس پہ غور کرنا چاہتے ہوں گے، تو آپ کو سولیٹیوڈ چاہیے، تنہائی چاہیے، آپ ذرا سا اکیلے میں بیٹھ کے غور کرنا ضروری ہے. میرا خیال ہے کافی ہے آج تو، ماشاء اللہ. جی، اور کسی کا کوئی ہے سوال؟ جی جی وعلیکم السلام.
سر میرا سوال پرانی ہے، جو ہے نا لیما لیما کا بولا مالا کرتے نہیں ہو.
جی جی، مطلب یہ کہ اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں، یہی تو قرآن کہہ رہا ہے نا. لما یقولون ما لا تفعلون، مت کہو جو تم کرتے نہیں، یعنی کہ آپ کا اندر باہر ایک جیسا ہونا چاہیے. ہاں یا نہیں؟ اس آیت کے اندر جو راز ہیں، سب سے بڑا راز یہ ہے کہ آدمی میں ویل پاور، اس کی ساتھ، ایک تو ویل پاور، دوسرے ساتھ. دیکھیں نا، اگر آپ کے معاشرے میں یہ ساکھ بن جائے کہ یہ جو کہہ دیتا ہے وہی کرتا ہے، اور جو کرتا ہے وہ اتنا ہی بتاتا ہے، بتائیے یہ ساکھ کیسی ہے. مطلب ہے اس سے انسان کی ساکھ بنتی ہے، اور دوسرے ول پاور بڑھتی ہے، وہ سوچ کے بولتا ہے یہ میں کر سکتا ہوں، پہلے تولنا سیکھ لیتا ہے. جب وہ تول کے بولتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، تو پھر وہ کر کے دکھا دے کا پابند ہو جاتا ہے، خود کو اپنے اوپر وہ نافذ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے. اور جب اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ وہ اتنا ہی بولو جتنا کر سکتے ہو، اور اتنا ہی بولو جو کرتے ہو، ٹھیک ہے نا، اور جو کرتے ہو وہی بتاؤ. تو جو کرتے نہیں اس کے بارے میں باتیں کرنا، یہ خیالی دنیا میں چلی جاتی ہے نا بات. ہم پھر بعض اوقات دیکھیں نا خیالوں میں کھو جاتے ہیں، پریکٹیکل نہیں رہتے. اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے اس آیت کا کہ آپ کو وہ پریکٹیکلٹی کی بات کی جا رہی ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری پریکٹیکل. ٹھیک ہو گیا نا؟ اس کی ساکھ آپ کی خود اعتمادی کتنی بڑھ گئی، آپ کی ویل پاور، پھر آپ کا تولنا، پھر اس کے بعد آپ پریکٹیکل ہو گئے. کتنے فائدے ہو گئے؟ دو لفظوں کی آیت ہے کہ بھئی لما یقولون مت بولو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں. اگر ہم اس ڈائریکٹو کو اس بات کو اللہ کی طرف سے ڈائریکٹو مان کر اس پہ عمل کریں گے تو کس کا بھلا کریں گے؟ یہی اللہ کرتا ہے کہ انسان کا اللہ بھلا چاہتا ہے, اس لیے اللہ نے نبی بھیجے کہ وہ معاشرے کو سیدھا کرے, اور پھر معاشرے میں جو انفرادی طرز فکر ہے ہر فرد کی فکر کو فرد نے خود ٹھیک کرنا ہے, کوئی باہر سے کسی کی طرز فکر کو درست نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی اور کوئی ہے یا خدا حافظ کہوں؟ لگتا تو یہی ہے کیونکہ سناٹا اتنا. چلے خوش رہیے, اللہ خوش رکھے, تھینک یو, اللہ حافظ, اللہ حافظ, اللہ حافظ.